بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تو یہ اعتکاف کے ایام ہیں. حضرت شیخ قدس روح کے نزدیک تو معتکف وہ ہوتا ہے جو ضد لے کر بیٹھ جائے کہ میں ٹلوں گا نہیں یہاں سے جب تک کہ الہی مجھے تیری محبت کا، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کوئی جرعہ، کوئی ذرہ مجھے ملتا نہیں. جیسے بچے سویٹ کے لیے ضد کرتے ہیں اور وہی 24 گھنٹے ہر وقت دھن رہے، اس کے نتیجے میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کے بارے میں متفکر ہیں کہ انہوں نے آپ کو پیاسا رکھا ہے، ہمارے پاس آ کر افطار کرنا. کتنے محبوب، کتنے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے. تو یہ محبت کے سب کرشمے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کا کوئی حصہ عطا فرما دے، پھر یہ دنیاوی زندگی کسی بھی حال میں گزرے نہایت مزیدار، اور آخرت تو بن ہی جائے گی. کیا ٹھکانہ ہے ان عشاق کا اور محبین کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مقربین کا، کہ خود آقا جن کو یاد فرما رہے ہوں. جیسا کہ احد کی لڑائی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ سعد بن ربیع کا کیا حال ہے، معلوم نہیں ہو سکا اب تک کہ کیا گزری. جب جواب نہیں ملا تو ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کے لیے بھیجا. وہ شہداء کی جماعت میں تلاش کر رہے تھے، نام لے کر آواز دے رہے تھے کہ سعد بن ربیع، کہ شاید وہ زندہ ہو تو جواب دے. پھر پکار کر کے کہا کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ سعد بن ربیع کی خبر لاؤں. تو ایک جگہ سے ہلکی سی آواز آئی، اس طرف بڑھے، جا کر دیکھا کہ 7 صحابہ تو شہید ہو چکے ہیں، ان مقتولین کے درمیان میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک آدھ سانس باقی ہے. جب یہ قریب پہنچے تو سب سے پہلا کلمہ جو حضرت سعد بن ربیع نے فرمایا وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کر دینا، اور کہہ دینا کہ اللہ میری جانب سے آپ کو اس سے افضل اور بہتر بدلہ عطا فرمائے جو کسی نبی کو اس کے امتی کی طرف سے بہتر عطا کیا ہو. اور مسلمانوں کو بھی ایک میرا پیام ہے کہ اگر کافر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی چمکتی ہوئی زندہ باقی رہی تو اللہ کے یہاں کوئی بھی عذر تمہارا نہیں چلے گا. یہ 2 پیغام دے کر جاں بحق ہو گئے. کیا تھے ہمارے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. حضرت خبیب دشمنوں کے ہاتھوں میں ہیں، وہ آپ کو سولی دینے کی تیاری کر رہے ہیں. تب حضرت خبیب نے ان دشمنوں سے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں، کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اللہ جل شانہ سے ملاقات قریب ہے. چنانچہ مہلت دی گئی، 2 رکعتیں نہایت اطمینان سے پڑھی. سلام پھیر کر فرمایا مجھے خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے میں دیر کر رہا ہوں، تو 2 رکعت اور پڑھتا. جب سولی پر آپ کو لے جایا گیا تو وہاں دعا میں مشغول ہیں اور اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، یا اللہ یہاں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا آخری سلام پہنچا دے. پھر کیا تھا، سارا ملئے اعلیٰ حرکت میں ہے، اسی گھڑی اسی وقت ان کی خواہش کے مطابق اللہ عز و جل نے ان کا یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں پہنچا دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا وعلیکم السلام یا خبیب، پھر ساتھیوں کو اطلاع دی کہ خبیب کو قریش نے شہید کر دیا، اور سولی پر لے جانے سے پہلے دشمن مذاق کر رہے تھے، آپ کو چھیڑ رہے تھے، تو ایک دشمن اس وقت پوچھتا ہے خبیب کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اور تمہیں چھوڑ دیں؟ حضرت خبیب نے جواب میں قسم کھا کر فرمایا واللہ العظیم مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میں بچ جاؤں اور میری جان کے فدیے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے، رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ربیع الاول میں ایک دن ارشاد فرمایا کہ طبیعت چاہتی ہے کہ ماہ ربیع الاول میں قبلہ رشد و ہدایت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاؤں۔ کتنا ساری زندگی مراقبہ محمدیہ کیا ہوگا کہ ہر وقت آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی طرف نگاہ ہے، اسی کا مراقبہ ہے، درود پاک زبان پر ہے، روئیں روئیں سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہا ہے، سلطان الاذکار کی کیفیت ہے کہ کاش کہ ہمیں بھی ہدایت مل جائے اور ہم دنیا اور دنیا والوں سے بیزار ہو کر آقا کو ہر وقت یاد کرتے رہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد جس کسی کو خط لکھا، قریب اور دور سب کو لکھا کہ فقیر محمد معصوم از دنیا می روت، کہ محمد معصوم سرہندی اب اس دنیا سے کوچ کر رہا ہے۔ کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سب محبوب ہوں گے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی رات 7 آدمیوں نے مختلف علاقوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب کو ایک ہی جملہ کہ خدا کا دوست ذوالنون آنے والا ہے، میں اس کے استقبال کے لیے آیا ہوں، جیسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ کتنی مبارک ہستیاں اور کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حضرات کو قرب تھا، اور عشاق محمدی کے سب کے سردار حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہے، سکرات میں ہیں، اہلیہ محترمہ سر پیٹ رہی ہیں، واہ حزنا، ہائے میرے سر تاج جا رہے ہیں، ہائے افسوس۔ سن کر حضرت بلال کیا فرماتے ہیں، وا تربا غدن نلقا الاحبا محمدا وحزبا، کیا ہو کتنے مزے ہیں ہمارے کہ ہم کل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت میں ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے وہاں ملیں گے۔ کاش کہ ان جانے والے حضرات کی سیرت اور سوانح پڑھ کر ہم ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں کہ وہ وقت ہمارے لیے بھی آسان ہو۔ حضرت عبداللہ ابن موسیٰ فرماتے ہیں کہ جب علی ابن صالح کا انتقال ہوا تو میں موجود نہیں تھا، سفر میں تھا، واپسی پر ان کے بھائی حسن بن صالح کے یہاں تعزیت کے لیے پہنچا اور مجھ پر گریہ طاری ہوا، میں رونے لگا تو تسلی دیتے ہوئے مجھے فرمانے لگے کہ رونے سے پہلے ان کے انتقال کی کیفیت تو سنو، کہ جب ان پر نزع کی تکلیف شروع ہونے لگی اور پانی مانگا، میں پانی لے کر گیا تو فرمانے لگے کہ میں نے پانی تو پی لیا، میں نے پوچھا کس نے پلایا، کہنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی بہت سی صفوں کے ساتھ تشریف لائے تھے اور مجھے پانی پلا دیا۔ اسی طرح ہمارے بھائی جان نور اللہ مرقدہ کا جس رات وصال ہوا تو آپ کے شاگرد، آپ کے خادم مفتی ایوب اگرادار چھپاٹا اپنے گھر میں ہیں، خواب میں دیکھ رہے ہیں،
بھائی جان کو چارپائی پر رکھا گیا ہے اور ایک جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرحانے تشریف رکھتے ہیں اور ایک طرف مجھے دیکھا۔ تو یہ تمام دنیا آخرت کی منازل میں سب سے پہلی کٹھن سخت ترین منزل ہے موت کے وقت، جب ابلیس آتا ہے۔ جب آقائی پہنچ جائیں تو وہاں ابلیس کا کیا نام و نشان رہے گا ہماری؟ تو ایسی حالت نہیں ہے کہ ہم یہ تمنا بھی کر سکیں کہ آقا ہمیں لینے کے لیے آئے۔ کیا ہمارا منہ، اگرچہ دنیا آخرت کی تمام تکالیف میں اللہ عز و جل کی سے دعائے انسان لگائے، اس سے مانگے اور آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مانگے کہ خدا تیرے حبیب کے واسطے میرے حال پر رحم فرما، اسی لیے حضرت شیخ قدس روح نے ایک مرتبہ 70s میں مجھے گرامی نامہ تحریر فرمایا تھا کہ ایسی کوئی مشکلات ہوں، کوئی تکلیف کی گھڑی ہو، دنیا میں کہیں ضرورت پڑے تو یہ ورد رکھا کرو۔ حضرت شیخ اور خلفاء میں شامل کرنے کے لیے حالات میں لکھوا رہا تھا، مولانا ضیاء الحق صاحب سے میں نے کہا میں بولتا جاتا ہوں، آپ لکھتے جاؤ۔ تو اس میں ایک مکتوب گرامی کا اقتباس میں نے اس وقت لکھوایا تھا کہ حضرت شیخ قدس روح نے فرمایا کہ کہیں مشکل پیش آئے تو اس وقت پڑھنا شروع کر دو، سہل الہی کل صعبی بحرمت سید الابرار، سہل سہل الہی کل صعبی بحرمت سید الابرار، سہل سہل الہی کل صعبی بحرمت سید الابرار، سہل۔ تو دنیا کی مشکلات میں بھی، مرتے وقت بھی، مرنے کے بعد، حشر میں اٹھنے کے ساتھ بھی، میزان عمل پر بھی، پل صراط پر بھی، ہر جگہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام دیتی ہے امت محمدیہ کے ہر فرد کو۔ تو درود شریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان، خیال ہر وقت، چونکہ ہم تو معمور ہیں اس کے کہ ہم کوئی قدم نہ اٹھائیں، کوئی نظر نہ اٹھائیں جو آقا کی تعلیم کے خلاف ہو۔ تو نظر اٹھانے سے پہلے بھی سوچنا پڑے گا کہ آقا کا یہاں کیا حکم ہے۔ تو یہ مراقبہ ساری عمر کے لیے ہے، مراقبہ محمدیہ۔ قدم اٹھانے سے پہلے میں کہاں جا رہا ہوں، میرے آقا کی شریعت میں اس کی مجھے اجازت ہے؟ تو وہاں آپ کو مراقبہ محمدیہ پہلے کرنا پڑے گا، پھر قدم اٹھائیں گے آپ۔ محمدیوں کا یہی کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ مچ محمدی بنائے، سچے محمدی بنائے۔ ہر وقت درود شریف، استغفار، تلاوت کلام اللہ میں مشغولی، خاص طور پر اس ماہ مبارک میں ہر وقت رہنی چاہیے، کوئی لحظہ اس سے خالی نہ جائے کہ مرتے وقت بھی پھر ہم اسی کو کریں گے جس میں ہم مشغول رہیں گے۔ ہر وقت تلاوت ہی تلاوت، قرآن ہی قرآن ہو، جیسا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، آپ نے پانی منگوایا، وضو فرمایا، فرمایا مسجد لے چلو، مسجد میں لے جائے گئے، فرمایا میرا منہ قبلے کی طرف کر دو۔ جب قبلے کی طرف منہ کر دیا گیا تو دعا میں مشغول ہو گئے، اے اللہ تو نے مجھے حکم دیا، میں نے نافرمانی کی، تو نے مجھے امانت دی، میں نے خیانت کی، تو نے حدود مقرر کیے، میں نے ان سے تجاوز کیا، اے اللہ میں بے گناہ نہیں کہ میں معذرت کروں، نہ میں قوی ہوں کہ خود اپنی مدد کر سکوں، بلکہ میں تو خطا کار ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، میں گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں بنتا، میں متکبر نہیں بنتا۔ پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ خدا تو ہی پاک ہے اور میں ہی پلید، گندا، ناپاک، قصوروار، ظالم ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پڑھتے پڑھتے جان مالک کے سپرد فرما دی. تو ہم تلاوت اتنی کریں کہ مرتے وقت بھی زبان پر تلاوت ہی ہو. حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری اس جہان سے کوچ کرنے کی گھڑیوں میں آخری وقت میں یہ آیت شریفہ سورہ قصص کے آخری رکوع کی تلاوت فرما رہے تھے. تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. تو اس قدر تلاوت زبان پر رہے کہ مرتے وقت بھی قرآن ہی پڑھ رہا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں ابراہیم بن ہانی. نفل روزہ ہے, آخری وقت آ گیا, اصرار کیا جا رہا ہے کہ کھول دیجئے. نفل میں تو اجازت ہے لیکن روزہ نہیں کھول رہے. اسی دوران جیسے کچھ دیکھا ہو اس طرح دوسری طرف توجہ ہو گئی اور قرآن پاک کی آیات کی تلاوت شروع فرما دی. ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ذلک فلیعمل العاملون. تو تلاوت کا شغف ہو تو ایسا ہو کہ مرتے وقت بھی وہی تلاوت زبان پر رہے. بانی تبلیغ حضرت اقدس مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ سے بھی آخری گھڑیوں میں وکان حقا علینا نصر المؤمنین یہ آخری تلاوت آپ سے سنی گئی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت میں ہم ہر وقت اللہ کرے اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھیں, مشغول رکھیں. تلاوت سے کبھی ہمیں سحری نہ ہو, ہماری زبان نہ تھکے, ہمارا دماغ نہ تھکے. جنید بغدادی تو سید الطائفہ جماعت صوفیہ کے سب کے سردار, آخری گھڑیوں میں کتنی کمزوری, ضعف, ناتوانی, مگر قرآن کریم کی تلاوت شروع فرمائی. الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک پہنچے. پھر دوسرا شروع کیا الحمد شریف الف لام میم سے لے کر سورہ بقرہ کی 70 آیتیں پڑھ ڈالی. پھر تب حضار مجلس نے دیکھا کہ طبیعت کا حال دیگر گوں ہے تو وہ کہنے لگے اللہ اللہ کہو, تو فرمایا کہ میں اسے بھولا نہیں ہوں جسے تم یاد دلاتے ہو. پھر سبحان اللہ تسبیح شروع کر دی اور انگلی پر گنتے جاتے تھے, 4 انگلیوں تک گنا. پھر شہادت کی انگلی کو نیچے رکھ کر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور آنکھیں کھل گئیں جیسے کسی چیز کو دیکھ رہے ہوں, داخل ہو گئے آخرت کے دروازے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر. یہ ہے قرآن کریم کا حق کہ آخری گھڑی تک ہم قرآن کریم ہی میں مشغول رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ایسی محبت دے.
عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ابلیس قال لربه بعزتک وجلالک لا ابرح اغوی ابن آدم ما دامت الارواح فیہم, قال له ربه فبعزتی وجلالی لا ابرح اغفر لهم ما استغفرونی. کہ ابلیس نے جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ میں لأضلنهم لأغوینهم کہ میں گمراہ کروں گا, سرکش بناؤں گا, تو اسی طرح اسی کو حدیث پاک میں نقل کیا گیا کہ اپنے رب سے ابلیس چیلنج کرتا ہے کہ تیری عزت کی قسم, تیرے جلال کی قسم کہ میں انسان کو برابر گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی جان میں جان ہے. اسی لیے آخری لمحے تک زور لگاتا ہے, بالخصوص ساری عمر کا زور ایک طرف اور آخری لمحے کا اس کا زور اور کوشش ایک طرف کہ کسی طرح ایمان چھین لے. اس لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں خبر دی کہ نزع اور سکرات کے وقت ابلیس ایمان اکثر لوگوں کا چھین کر چلا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لعین سے فرمایا قال له ربه، ارشاد فرمایا کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم کہ جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا ہی رہوں گا. اسی لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف بکثرت استغفار کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، کہ 70 دفعے سے زیادہ یا 70 مجالس سے زیادہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ یہ کلمہ دہراتے تھے، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. اور وہ نماز کتنی پیاری ہوگی کہ صحابہ کرام گن رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اس میں 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. اللہ کرے کہ اس مبارک مہینے میں ہم ایسی نماز ایک دن میں بھی پڑھیں، ایک رات میں بھی پڑھیں، اور چلتے پھرتے ہر وقت استغفار زبان پر رہے، یہ دعا زبان پر رہے اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. اس کے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں میں لت پت، گناہوں سے آلودہ، ایک ایک عضو کو گناہوں میں آلودہ سمجھے کہ الہی میں نے عمر بھر بد نظری کی، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے آلودہ کیا، ساری عمر میں گناہوں کی طرف چلتا رہا، پیروں کو گناہوں میں آلودہ کیا، میرے ہاتھ گناہی کے کاموں کی طرف بڑھتے رہے، کبھی کبھار کوئی مہینے میں ایک آدھ دفعہ وہ دن آیا ہوگا کہ کبھی ہاتھ میں کوئی صدقہ خیرات لے کر میں نے کسی کے ہاتھ میں دیا ہوگا، تو میرے ہاتھ پیر تمام اعضا گناہوں سے بھرے ہوئے، نیکیوں سے خالی ہے، تو مجھ پر رحم فرما. تو اپنے آپ کو اس طرح گنہگار تصور کرتے ہوئے، گناہوں کا مراقبہ کرتے ہوئے اللہ سے استغفار کریں کہ مجھ گنہگار کی توبہ بھی یہ قبول ہوگی یا نہیں. بالخصوص اس مبارک مہینے کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہی ہے، لیکن جب اپنے ساتھ اپنے بھائی کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے، کسی دوسرے کے لیے جو چیز ہم اپنے لیے مانگتے ہیں وہ دوسرے کے لیے مانگے، بہتر رشتے کی دعا کر رہے ہیں، تو ہماری اپنی دعا ہماری نحوست کی وجہ سے اگر رد کے قابل ہے، قبول نہیں کی جا رہی، تو اس کو قبولیت والی دعا بنانے کے لیے ایسا کریں کہ جس کسی کو آپ جانتے ہیں کہ وہ رشتے کے منتظر ہیں کہ اچھا رشتہ مل جائے، تو ان کا نام لے کر دعا کریں. تو حدیث میں آتا ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے گی، اور جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو فرشتہ اسی وقت خبر دے گا کہ جیسی تو نے اس کے لیے دعا کی ہے تو اس کو بھی ہم دیں گے کہ غائبانہ دعا مستجاب ہوتی ہے، اور وہی چیز ولک المثل کہ اسی جیسا تجھے بھی دیں گے. اور مالک انک انت التواب الغفور، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا، انک انت التواب الرحیم. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان للہ 100 رحمہ، کہ اللہ عز و جل کی 100 رحمتیں ہیں. یہ دنیا میں جتنا دکھ درد دوسرے کا اپنے دل میں محسوس ہم کرتے ہیں،
یہ اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اتنے سخت دل ہم گنہگاروں کے کیوں پسیت جاتے ہیں کسی کی تکلیف سن کر، تو یہ اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ جو ایک رحمت 100 میں سے اللہ نے دنیا میں اتاری ہے، اور اسی رحمت کا نتیجہ ہے ان للہ 100 رحمہ انزل منها رحمۃ واحدۃ بین الجن والانس والبہائم والحوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، کہ اسی ایک رحمت کی وجہ سے یہ چیرنے پھاڑنے والے درندے بھی ایک دوسرے کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ انہیں بھی شفقت ہے، محبت ہے۔ ایک دفعہ زامبیا میں ہم جنگل کی سیر کر رہے ہیں جہاں ہاتھی، چیتا، شیر دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو ہمارے پھوبھی زاد بھائی مرحوم محمد ڈایا، انہوں نے ایک جگہ رستے میں گاڑی روکی اور فرمایا کہ اسی طرح جیسے آپ کو لے کر آئے ہیں، ایک دفعہ ہم یہاں پہنچے تو ہماری گاڑی کو آہستہ آہستہ آتا ہوا دیکھ کر ایک ہرن رستے کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ ہٹتا ہی نہیں، گاڑی آہستہ آہستہ چل رہی ہے، پھر ہمیں روکنی پڑی۔ تو جب ہم نے گاڑی کو روکا تو پھر اس نے دوسرا انداز اختیار کیا کہ رستے سے داہنی طرف ایک درخت تھا، تو اس طرف ایک دو قدم جاتا پھر واپس اپنی جگہ آ جاتا۔ وہ روکنا چاہتا تھا ہرن گاڑی کو، کہتے ہیں کہ وہ بار بار دسیوں دفعہ اس نے ایسا کیا کہ کہیں میں رستے سے ہٹ جاؤں اور یہ گاڑی آگے نہ چلی جائے۔ تو کہتے ہیں ہم نے بھی سوچا کہ یہ کیوں ایسا کر رہا ہے، تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر اس نے تھوڑا آ جاتا، پھر اور زیادہ آ جاتا، پھر واپس آ جاتا۔ دسیوں دفعے ایسا کرنے کے بعد آخری مرتبہ کہتے ہیں کہ وہ درخت کی جڑ کے پاس پہنچا، پھر وہاں سے جلدی سے واپس پلٹ گیا کہ یہ کہیں گاڑی آگے نہ چلی جائے۔ تو کہتے ہیں ہم مجبور ہو گئے یہ سوچنے پر کہ یہ ہمیں کچھ کہنا چاہتا ہے۔ تو ہم گاڑی سے اترے، درخت کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک کھڈا ہے، اس کھڈے میں بارش کا پانی جمع ہے، اس میں کھڈے میں پانی میں اس ہرن کا بچہ، ہرنی کا بچہ پھنسا پڑا ہے۔ تو ہم نے اس بچے کو نکالا، اس کو پانی سے دھویا، صاف کیا، اچھی صاف ستھری خشک جگہ پر اسے رکھا، اور تھوڑی دیر وہاں گاڑی کے باہر رہے تو وہ ہرنی دیکھ رہی ہے۔ جب اس ہرنی نے دیکھا کہ اب یہ گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، جانا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں وہاں تک وہ صرف تماشا ہی دیکھتی رہی۔ کتنی سمجھ، کتنی عقل، عجیب و غریب قصے ہیں جانوروں کی سمجھ کے، بے شمار قصے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جب ہم گاڑی میں بیٹھ گئے تو اس نے وہ پھر گاڑی کے سامنے آ گئی، اور اب اس نے ایک مخصوص انداز سے رقص کرنا شروع کیا، گول گول گھوم رہی ہے، کود رہی ہے، ناچ رہی ہے ہماری گاڑی کے سامنے۔ کتنا پیارا، اس کا شکریہ۔ پھر کہتے ہیں وہ تھوڑی دیر ہمارا شکریہ ادا کر کے اپنے بچے کے پاس واپس لوٹ گئی۔ کہتے ہیں کہ ہاتھی جیسا خونخوار جانور سب سے زیادہ غصیارا۔ ہم حضرت شیخ قدس روح کے ساتھ ساؤتھ افریقہ میں تھے، تو مختلف ملکوں کے مہمانوں نے حضرت شیخ قدس روح کے ساتھ اعتکاف فرمایا تھا، تو ان مہمانوں کو وہاں مولانا گارڈی صاحب حضرت شیخ قدس روح کے خلفاء میں سے، ان کے یہاں حضرت تشریف فرما تھے، تو حضرت سے اجازت لے کر کچھ وقت کے لیے وہاں کے اسی طرح کے جنگل میں مہمانوں کو ہم لے کر گئے۔ ساری میاس فام کی گاڑیاں ہمارے ساتھ، مہمان سب گاڑیوں میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دور ایک بہت بڑا غول ہے، بہت بڑی جماعت ہے ہاتھیوں کی، ان میں دو بہت بڑے ہاتھی ہیں وہاں۔ اس جگہ ہم نے دیکھا کہ روڈ بلندی پر ہے، سڑک بلندی پر ہے، اور نشیبی علاقے میں سڑک کے ایک طرف وہ غول ہے، وہ جماعت ہے۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ نیچے نشیبی علاقے میں ساری ہاتھیوں کی جماعت ہے، تو ایک بہت بڑا ہاتھی سڑک پر آیا، اس نے دائیں بائیں چاروں طرف اچھی طرح دیکھا، پھر ایک زور کی اس نے آواز کی۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی جیسے ہمارے قاری صاحب کی دروازے پیٹنے کی آواز سن کر طلبا بستروں سے اٹھ کر بھاگتے تھے، تو اسی طرح اس کی اس غضبناک آواز کو سن کر چھوٹے بڑے بچے سب ایک لائن میں ہو گئے، جس طرح کوئی منظم فوج جا رہی ہے ایک کے پیچھے ایک، اور سب نشیبی وادی سے سڑک پر آ گئے، اور سڑک سے گزرتے ہوئے دوسری طرف پھر اتر گئے۔ بیچ میں وہ سڑک حائل تھی۔ جب پورا خاندان سڑک کراس کر گیا، تب وہ بڑا ہاتھی اخیر میں ان کے پیچھے نیچے ان کی طرف اترا اور چلا گیا، اور پھر رستہ خالی ہو گیا۔ تو ہم بھی آگے جانا تھا، وہاں چلے گئے۔ جب ہم وہاں سے واپس آئے تو دیکھا کہ بہت دور وہ ہاتھیوں کی جماعت وادی میں نیچے والے حصے میں موجود ہے۔ نہ معلوم کہ اس بڑے ہاتھی کو ہمارے متعلق کیا خطرہ ہوا کہ اس نے چلنا شروع کیا، پھر تیز چلنا شروع کیا، پھر وہ وادی سے جس سڑک پر ہماری گاڑی تھی وہاں چڑھ کر کے جو اس نے دوڑنا شروع کیا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہاتھی کی دوڑ کیسے ہوتی ہے۔ بہت تیز اسپیڈ پر چلا کر مشکل سے گاڑی کو ہم نے بچایا۔ تو یہ سب کچھ یتراحمون بہا، کہ اللہ عز و جل نے جو وحشی جانوروں میں بھی اس ایک رحمت کا ایک حصہ رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جانور اپنے بچوں کے ساتھ الفت، محبت، پیار، شفقت، ان کی حفاظت کا، انہیں خیال کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو جب یہ اللہ کی ایک رحمت اس قدر وسیع ہے کہ جس سے دنیا میں جگہ جگہ انسانوں میں، جناتوں میں، درندوں میں آپ پیار اور شفقت بھی دیکھتے ہیں، تو جو آخرت میں اللہ عز و جل نے اہل جنت کے لیے جو 99 رحمتیں رکھی ہیں، اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا جہاں ہم اپنے گناہوں کے پہاڑوں کو لے کر حاضر ہوں گے؟ تو وہاں اسی 99 رحمت کے صدقے اللہ عز و جل کی مغفرت موجیں مار رہی ہوگی گنہگاروں کے گناہوں کو دھو کر جنت میں داخل کرے گی، جیسا کہ حدیث البطاقہ میں ہے، جیسا کہ اور مختلف قصے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وبیحہ تعریف الوحش علی ولدیہ، اسی ایک رحمت کی وجہ سے جنگلی جانور بھی اپنے بچوں پر شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ وآخر اللہ 99 رحمتاً یرحم بها عباده یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس مجمع میں ہمیں رسوائی سے بچائے، ہماری ستاری فرمائے، ہمارے گناہوں کا پردہ وہاں فاش نہ ہو۔ یہ تب ہوگا کہ جب ہم اس دنیا کے ہر سانس کو قیمتی سمجھیں، ہر وقت مالک کی یاد زبان پر ہو، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو فوراً اس کا احساس ہونا چاہیے۔ کہ رات میں کوئی حرکت کی اور بستر پر آئے تو فوراً خیال جانا چاہیے, اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ وہ میں نے یہ حرکت فلاں کے ساتھ کر لی. تو رات میں بستر پر نہ سہی تو اگلے دن صبح ہوتے ہی پھر وہ یاد آ جائے کہ الہی وہ رات بھی چلی گئی اور میں نے توبہ نہیں کی, اس سے معافی نہیں مانگی, اب یہ تو دن آ گیا. اسی لیے اس کو مہلت سمجھا جائے کہ رات اور دن جو بدلتا ہے اس کو ہم سمجھیں کہ یہ صرف ہمارے لیے ٹائم ٹیبل اللہ نے مقرر کیا ہے کہ ہمارا دن بھر کا ٹائم ٹیبل جس میں ہم نے گناہ ہی گناہ کیے اس سے ہم نے توبہ کی یا نہیں کی, مالک کی طرف متوجہ ہوئے یا نہیں ہوئے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار, کہ اپنے دریائے رحمت والا ہاتھ رات کے وقت میں اللہ کشادہ فرماتے ہیں کہ آ جاؤ تاکہ دن میں جس نے گناہ کیے ہیں وہ توبہ کر لے, اس کی توبہ میں قبول کر لوں. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءَ اللَّيْلِ, جو رات میں کوئی حرکت ہو گئی تو دن ہوتے ہی رحمت والا ہاتھ کشادہ ہے, کھلا ہوا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ توبہ کر لو, تم نے رات میں کیا کیا اس سے توبہ کر لو. تو یہ رات ہوتے ہی اعلان شروع ہو جاتا ہے کہ دن والے توبہ کر لیں, اور صبح ہوتے ہی پھر اعلان ہوتا ہے کہ جس نے رات کو گناہ کیے اب توبہ کر لیں. لیکن کب تک چلے گا یہ سلسلہ؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ تطلع الشمس من مغربیہ, قرب قیامت میں جب سورج مشرق کے بجائے مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اس دن تک یہ سلسلہ توبہ قبول کرنے کا اللہ عز و جل کی طرف سے اعلان ہوتا رہے گا, اور دریائے رحمت مغفرت والا ہاتھ اللہ عز و جل کی طرف سے کشادہ ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہماری سیئات سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو بخش دے.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.